मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है डायरेक्टर जनरल साहब और डायरेक्टर कैंपस और भी जितने लोग इस पर्ची में हैं, सबका बहुत शुक्रिया। मेरा براہ راست जो رابطہ ہوا نعمان صاحب سے تو ان کی ماشاءاللہ چار کتابیں بھی ہیں اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کافی قابل ہیں بھائی۔ ان سمیت سب کا بہت شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، تعاون کیا اور مجھے ریسپیکٹ دیا۔ آپ لوگوں نے اپنی یونیورسٹی میں مجھ جیسے دیسی مولوی کو بلایا جو اس زمانے میں بھی پرانے زمانے کی باتیں کرتا ہے۔ اچھا، میں جب یہاں آیا ہوں تو اتنا سیریس ماحول میں نے دیکھا تو مجھے خیال ہو رہا تھا کہ بیان کی ضرورت ہے نہیں، پہلے سے ہی ماشاءاللہ اتنے شریف شرفا قسم کے یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر یونیورسٹیوں کا ماحول ایسا ہوتا نہیں، یا تو تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہوا ہے، واللہ اعلم۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب نے ابھی تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ دیکھیے، ہم میں سے یہاں میجورٹی مسلم ہی کی ہے، شاید کچھ غیر مسلم بھائی بھی بیٹھے ہوں۔ یہ رمضان کیا ہے، یہ ہمارے کریکٹر کو کیسے بلڈ کرتا ہے، اسلام کیا ہے، مذہب کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، ایک نیک انسان اچھا انسان بننے کے لیے مذہب کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے مذہب کو فالو کریں، جب آپ مذہب پہ چلے بغیر بھی اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، انسانیت کے لیے خدمت گزار بن سکتے ہیں۔ تو قرآن کی، حدیث کی، پیغمبروں پر ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، میرے بیان کے بعد آپ کو سوال جواب کا موقع دیا جائے گا، تو میں کوشش کرتا ہوں 12:30 بجے تک، بلکہ اس سے تھوڑا سا پہلے اپنی بات ختم کر لوں تاکہ آپ کے سوالوں کا میں زیادہ سے زیادہ جواب دے سکوں۔ تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیے، یہ رمضان تو ایک ٹریننگ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں۔ ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے تو کہا مفتی طارق مسعود مدظلہ العالیہ، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا مدظلہ العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا۔ ہماری جو اس وقت عادت بن چکی ہے کھا کھا کے، ہماری ہم کنٹرولنگ پاور ختم ہو چکی ہے، خواہشات کے ہم غلام بن چکے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں تین طرح کی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے خواہشات تو دی ہیں لیکن اللہ نے اسے عقل نہیں دی ہے، جنہیں جانور کہا جاتا ہے۔ جانور اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے لیکن اس کی جو خواہشات ہیں وہ ایک باؤنڈری فطرت نے کھینچ دی ہے، وہ نیچر نے خود متعین کر دیا، وہ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر شیر جو ہے، اسے جب بھوک لگتی ہے تو وہ شکار کر کے کھاتا ہے، लेकिन शेर ऐसा नहीं करता कि वो हिरन को मार मार के जंगल की ऐसी की तैसी कर दे और कोई डीप फ्रीजर ईजाद कर ले और कहे कि यार मैं हर हफ्ते मुझे नया हिरन शिकार करना पड़ता है, तो क्यों ना काट पीट के इसको खुश करके इसका गोश्त या इसको फ्रीज करके रख लो, एक ही दफा ला के अच्छे खासे हिरन भर दो, निकाल निकाल के खाते रहो, जैसे हम बकरीद में करते हैं, मुहर्रम के हलीम बकरीद के उससे पकड़े होते हैं, बकरीद की कुर्बानी से। आप सोचिए अगर शेर को अल्लाह ताला अकल देता तो जंगल की तो हयात ही खत्म हो चुकी होती, लेकिन अल्लाह ने उसको इतनी सेंस नहीं दी है। उसको जब भूख लगती है वो शिकार करता है, खाता है, उसके बाद पड़ा रहता है आराम से। मैं भी अभी गया था अफ्रीका के जंगलों में, मैंने व्लॉग भी बनाया, एक शेर और उसकी सात शेरनियां, माजरा चाहता हूं मैं, तो हमने देखा हम कैमरे लेके ना उस शेर के पीछे पीछे 5-6 दिन हमने देखा उस शेर को खाने के लिए गोश्त का एक निवाला नहीं मिला। बहुत सारे शिकार शेरनियों के साथ मिलके उसने किए लेकिन वो मिस हो गए। तो हमें इत्तला मिली कि फला जगह 2-4 मोटे मोटे भैंसे हैं जो शेर उसके पीछे गया है। हम पहुंचे वहां तो मगरिब के बाद का वक्त था, बबर शेर और बहुत सारी शेरनियों ने उन दो भैंसों पे हमला किया लेकिन वो भी निकल गए। हमने कहा यार इन लोग के लिए कमाना और खाना कितना मुश्किल काम है। तो वो जो मंजर था ना, शेर शेरनियों के साथ मुंह लटका के वापस आ रहा था, जैसे बेरोजगार आदमी नहीं वापस जाता, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी का जनाजा पढ़ के वापस आ रहे हो। मैंने कहा अब देखो एक हफ्ता हो गया इनको खाने को कुछ नहीं मिला है, रोजाना ये शिकार की कोशिश करते हैं, शिकार मिस हो जाता है। खैर हम वापस आए तो हमारे दोस्त ने एक तस्वीर भेजी कि दो भैंसे इन्होंने गिरा दिए। मेरा मकसद ये है कि शेर ने जब दो भैंसे गिराए, गोश्त खा के पेट भर गया, अब वो क्या करेगा? जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई ना, वो आराम से पड़ा रहेगा, वो ये नहीं कहेगा कि यार अब कुछ थोड़ा सा आगे का सोचो, मैं कब तक इस तरह जनाजे पढ़ पढ़ के वापस आता रहूंगा, कोई ऐसा काम करो कि हम इस गोश्त को स्टोर कर सकें, इसको महफूज कर सकें। अल्लाह ने अगर शेर को इतनी अकल दी होती तो भैंसों की शामत आ चुकी होती कि नहीं आ चुकी होती? जानवर को अल्लाह ने ख्वाहिशात तो दी हैं लेकिन दिमाग नहीं दिया ज्यादा, वो एक हद तक जाता है, आगे उससे आगे जा नहीं सकता। इंसान के साथ मसला ये है कि इंसान के पास एक अदद बहुत ही खानदानी किस्म की खोपड़ी है, इस खोपड़ी से ये प्लान करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। वो ये नहीं करता कि मुझे जब भूख लगेगी मैं कमाऊंगा खाऊंगा, ना ना ना, बहुत आगे तक सोचता है। वो बहरिया टाउन के प्लॉटों में इन्वेस्ट करने की सोचता है, फिर वो उससे भी आगे जाता है, यार यूएसए निकल जाओ किसी तरीके से, फिर वहां भी चैन नहीं आता, वो यूएसए का सदर बन जाता है तो फिर कहता है यार कि दूसरे मुल्कों पे कैसे कंट्रोल हाथ, वो सोचता ही रहता है। तो इंसान की ख्वाहिशात को अगर लगाम ना दी जाए तो इंसान से बड़ा दरिंदा इस कायनात में कोई नहीं है, इंसान से बड़ा दरिंदा इस कायनात में कोई नहीं है। तो कुरान और जितनी आसमानी किताबें हैं वो ये बताती हैं कि इंसान को गाइडेंस की जरूरत है। अगर इंसान को गाइडेंस ना मिले कहीं से तो इंसान जानवरों से बदतर है। कुरान कहता है उलाइका कल अनआमी बलहुम अवल, जो लोग किसी गाइडेंस पे अमल नहीं करते या खुदा की हिदायत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, ये लोग जानवरों से भी बदतर है और बने हुए जानवरों से बदतर। आज जो जालिम लोग हैं आप उनके हालात तो देखें। तो उसी गाइडेंस के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह कहते हैं हम लोगों में से लोगों को सेलेक्ट करते हैं, नुमाइंदा बनाते हैं कि हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की सिलेक्शन की इंसानों की हिदायत के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सिर्फ बातें कुरान की नहीं है, ये तौरात और इंजील जितनी आसमानी किताबें हैं। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलेक्शन की इंसानों की गाइडेंस के लिए, یہاں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. نمبر ایک ہمیں یہ گائیڈنس ملتی ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں. دیکھیں آپ میں سے اکثر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ انسانوں کی قسمیں کسی اور لحاظ سے بیان کرتے ہیں. صحت مند انسان، بیمار انسان، کولیسٹرول سے بھرا ہوا گھی کا ڈبہ اور کولیسٹرول فری، ایسے ایسے لوگ ہیں نا. کولیسٹرول ہوتا نہیں ہے، میں تو ان سے کہتا ہوں آپ تو پورے ماشاءاللہ کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہو. تو آپ نے انسانوں کی جو آپ نے تقسیم کی ہے وہ اپنے حساب سے کی ہے. جو آسمانی کتابیں ہیں وہ انسانوں کی تقسیم الگ حساب سے کرتی ہیں. وہ انسانوں کی تقسیم ایسے کرتی ہیں کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف انسان، انسان کی دو قسمیں. میری دیسی انگلش ہے، جب مجھے کوئی انگلش کا لفظ میں مشکل ہے تو میں اردو ڈال دیتا ہوں اس میں. تو دو قسم کے انسان ہیں، اما شاکرن و اما کفورا. جانوروں میں دو قسم کے نہیں ہیں. ہم جب کہتے ہیں یہ میرا بکرا، ابھی قربانی جب آئے گی نا تو لوگ کہیں گے میرا بہت اچھا بکرا ہے. بہت اچھے کا مطلب کیا ہے؟ موٹا تازہ. کتا بہت اچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتے سب کے سب وفادار ہوتے ہیں. ہم آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بے وفا کتا نہیں دیکھا ہوگا، کوئی بے وفا کتا نہیں دیکھا ہوگا. لومڑیاں سب چالاک ہوتی ہیں، آپ نے کوئی ایسی لومڑی نہیں دیکھی ہوگی جو چالاک نہ ہو. کوے سارے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، کوئی آپ نے پونے دو ہوشیار بھی یا سوا ایک ہوشیار بھی نہیں دیکھا. وہ ڈیڑھ کا مطلب پورے پورے ڈیڑھ ہوشیار ہی ہوتے ہیں. تو جانوروں میں اچھے برے کا کانسیپٹ نہیں ہے. جانور کے اچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹا تازہ ہے یا صحت اچھی ہے. لیکن انسانوں میں اللہ نے دو قسم کے انسان پیدا کیے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. اچھے کا مطلب کیا ہے؟ وفادار، سچے، سخی، سخاوت کرنے والے، ریلیشن کو مینٹین رکھنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، یہ اچھے انسان کہلاتے ہیں. کیا جانوروں میں ایسے ہوتے ہیں؟ جانوروں میں جو والدین کو پوچھتے ہیں وہ جو نہیں پوچھتے وہ ساری زندگی نہیں پوچھتے. جانوروں میں ماں باپ کا احترام آپ کو ملے گا کہیں کہ یہ انہوں نے مجھے بلی کا بچہ کہا، میری ماں نے مجھے اتنے عرصے پالا تھا، میں اپنی بوٹی لا کے اس کو پکڑا دوں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو انسانوں میں آپ کو جھوٹے بھی ملیں گے، سچے بھی ملیں گے، چور بھی ملیں گے، دیانتدار بھی ملیں گے، ہر طرح کے لوگ انسانوں میں آپ کو ملیں گے، بے وفا بھی ملیں گے، با وفا بھی ملیں گے. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اب ہمیں اس اچھائی اور برائی میں دو قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک یہ کہ اچھائی کو ایکسپلین کیا جائے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. نمبر دو، اس اچھائی پہ چلا کیسے جائے گا، سوسائٹی میں اچھے لوگ پیدا کیسے کیے جائیں گے. یہ دو گائیڈنس آپ کو قرآن کے سوا، مذہب کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. دینا تو دور کی بات ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اتنی بات؟ اگر ہمیں دیکھیں، آپ ڈاکٹر ہیں نا، کسی کو یہی نہ بتاؤ ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہیلتھ کی تعریف کیا ہے، تو وہ ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا پورا گول، لمبائی ضرب چوڑائی برابر ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چل رہا بیٹھا ہوا ہے کہ لیٹا ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ، گول مٹول بالکل. آپ کلینک میں تھے، وہ آیا آپ کے پاس، آپ نے کہا بھائی کیا ہو گیا تم اتنے گول مٹول سے؟ اس نے کہا سر میں ایک اچھی ہیلدی لائف گزار رہا ہوں، آپ دیکھیں میرا وزن ماشاءاللہ 250 کلو ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یار تمہیں ہیلتھ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیلتھ کہتے کس کو ہیں، یہی کہیں گے نا آپ اس کو. وہ کہے گا ہیلتھ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک وزنی ہو، متزل لا لیا، جو ملا کھا لیا، اسے کہتے ہیں ہیلتھ. تو وہ کبھی صحت مند زندگی گزار سکتا ہے یہ شخص جس کو ہیلتھ کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہیلتھ کہتے کس کو ہیں؟ میں جب کوئی سوال پوچھا نا تو آپ نے جواب دینا ہے. اگر جس کو یہی نہ پتا ہو کہ ہیلتھ کسے کہتے ہیں، وہ ایک صحت مند لائف گزار سکتا ہے؟ ڈاکٹر گائیڈ کرتے رہتے ہیں نا، بھائی یہ اتنا وزن ہونا چاہیے، کولیسٹرول اتنا ہونا چاہیے، آپ گھی کے ڈبے نہ بن جائیں. آپ گھی کھائیں ضرور، مگر اتنا نہ کھائیں کہ آپ خود گھی کا ڈبہ بن جائے. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں، جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اچھا انسان کسے کہتے ہیں، آپ اچھے بن نہیں سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, غیر مسلم جو یورپین کنٹریز ہیں, یورپین اقوام ہیں, وہ تو مسلم نہیں ہیں, وہ تو قرآن کو نہیں مانتے اور قرآن میں جو اچھائی کی ڈیفینیشن ہے اس کو بھی نہیں مانتے, پھر بھی اس کے باوجود وہ کتنے اچھے ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں وہ. دیکھیں آپ کو اچھے کا لفظ سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر سوسائٹی میں کچھ لوگ جو تہذیب سکھانے کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہوں وہ چرس پینا شروع کر دیں اور ان سے چرس چھوٹ نہ رہی ہو تو لوگ ان سے موٹیویشن لیں گے اور اچھائی اچھا بننے کی میں کوشش کر رہا ہوں کچھ آسان الفاظ میں اپنے پیغام کو آپ تک پہنچاؤں مثالوں کے ذریعے, اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کے ہاں ایک شخص آیا آپ کی بچی کا رشتہ لینے کے لیے, آپ نے بٹھایا اس کو سامنے, بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں چرس پیتا ہوں. اب سمجھ میں آئے گا آپ کے انشاء اللہ. میں کیا کرتا ہوں انکل؟ چرس پیتا ہوں. آپ رشتہ دیں گے اس کو؟ دھکے مار کے باہر نکالیں گے, نکل یہاں سے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم تجھے کیا شکل سے چرسی لگتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے ہماری سوسائٹی میں چرسیوں کی کوئی عزت, بولے نا, نہیں ہے. کیونکہ چرس پینا برا عمل ہے, اچھے لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتا. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, اگر سوسائٹی میں اچھے لوگ ہی چرس پینا شروع کر دیں, جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, تو پھر ہوگا کیا؟ تھوڑے دنوں میں ہوگا یہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ یار ہم سب چرس پیتے ہیں اور ہم ہی لوگوں کے ٹھیکیدار بھی ہیں, ہم ہی لوگوں کو انسانیت بھی سکھاتے ہیں, ویمن رائٹس ہیومن رائٹس بھی ہم نے ہی سکھانے ہیں, جانوروں کے حقوق بھی ہم نے ہی سکھانے ہیں, لیکن ہیں ہم چرسی. تو اب ان کے پاس دو راستے ہیں, ایک تو یہ کہ چرس چھوڑ دیں, وہ یہ بہترین راستہ ہے. اب ان سے یہ چھوٹ نہیں رہی ہے, ان کو عادت پڑ گئی ہے سٹے لگانے کی. اب دوسرا حل ان کے پاس پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ چرس کا نام تبدیل کر دیں, چرس کی پیکنگ چینج کریں. وہ انہوں نے وہ کہا یہ چرس جو ہے نا ایسے نہیں ملے گی, بہت خوبصورت پیکنگ میں ہوگی, اور اس کا نام رکھ دیں اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ, یہ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. وہ آپ کی چوائس ہے, پاؤڈر کی شکل میں لینا چاہیں یا میں زیادہ ڈکنے نہیں جاتا, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر یہ اس کا نام رکھ دیں. اور پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ یہ کہیں گے یار یہ جو گندے نالوں میں بیٹھ کے چڈی بنیان میں اور دھوتی اور بنیان میں تم بیٹھے ہوئے سٹے لگا رہے ہوتے ہو, اس سے ہمارا امیج دنیا کے سامنے بہت خراب ہوتا ہے. اب چرچ کے لیے لا پاس ہوگا کہ یہ بڑے بڑے ہوٹلز میں اور بہت ہی ایک اچھی ڈریسنگ میں آپ تھری پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھ کے تمیز سے پیئیں گے. آپ مجھے بتائیے, پھر جب ان کی ویڈیوز جائیں گے دنیا کے سامنے اور یہی کلچر سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا, تو اب وہی مثال ہم دوبارہ لے کر آتے ہیں, چرس کی برائی لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی, لوگ چرس کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے, چرسیوں سے لوگوں کو آہستہ آہستہ محبت ہونا شروع ہو جائے گی, ایسا ایک امیج لوگوں کے سامنے چرس کا آنا شروع ہو جائے گا. یہ مالداروں کا کام ہے, یہ غریبوں کا کام نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, یہ ان پڑھ لوگوں کا کام نہیں ہے. اس کے بعد ہوگا کیا؟ وہی لڑکا آپ کے یہاں آئے گا آپ کی بچی سے رشتے کے لیے, آپ اس سے آخر میں خود پوچھیں گے بیٹا چرس رس بھی پیتے ہو؟ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں, اچھائی پہ برائی کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں اس کو پھیلا دینا اور برائی کو اچھائی کہہ کے سوسائٹی میں اس کو پھیلا دینا. یقیناً ایسا ہوگا ایک وقت کے بعد کہ آپ اس سے کہیں گے بیٹا چرس بھی پیتے ہو, وہ کہے گا نہیں انکل میں ایسی کوئی چیز نہیں پیتا, دفاع ہو یہاں سے, فنڈامنٹلس بنیاد پرست انسان. اتنا لگتا ہے کسی مولوی کے پاس بیٹھتا ہے اور مولویوں کے چکر میں رہتا ہے, اور ہمیں ایسا شخص نہیں چاہیے, تو ترقی نہیں کر سکے گا, چرس نہیں پیتا تو چاند سے کیسے پہنچے گا, اور اتنے گھٹن اور سختی کے ماحول میں ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیج سکتے کیونکہ تو اس کو بھی نہیں پینے دے گا, ہمیں پتا ہے اس کو بھی نہیں پینے دے گا. آپ کو بتائے ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے, یورپ میں جب مذہب نکالا نا, جو آسمانی مذاہب تھے, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات, ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات, انہوں نے اپنی سوسائٹی سے آؤٹ کی ہیں, تو اخلاقی تربیت مذہب کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ اس سوسائٹی میں بہت ساری اخلاقی برائیوں نے جنم لینا شروع کیا. وہ برائیاں جو انسانیت کے لیے بدنما داغ, شراب انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے کہ کوئی لاجک نہیں بنتی, کوئی سینس نہیں بنتی کہ ایک اشرف المخلوقات شراب پیئے جس میں بدبو بھی ہو اور اسے پی کے انسان بہکنے لگے اور اس کی بیس پر لاکھوں انسان ہر سال قتل ہوتے ہوں, لاکھوں حادثے ہوتے ہوں, لاکھوں جرائم ہوتے ہوں, لیکن دنیا اب تک اس کو اللیگل نہیں کر سکی ہے. کیوں؟ مذہب کی جو موٹیویشن چاہیے تھی شراب چھڑوانے کے لیے, وہ مذہب ان کے پاس نہیں ہے, تو اس کو چھڑوانے کے لیے موٹیویشن بھی ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ انسان خدا کے خوف سے چھوڑ سکتا ہے, لوگوں کے کہنے سے یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتا. آج ہماری یونیورسٹیوں میں نشہ بہت پھیل رہا ہے. یونیورسٹیوں کے جو منتظمین ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب کچھ آپ بتائیں کیسے لوگوں سے ہم نشہ چھڑوائیں گے. تو بھائی جب تک مذہب کو فالو نہیں کریں گے نشہ نہیں چھوڑ, 100 میں سے 2-4 لوگ تو چھوڑ سکتے ہیں, یہ نہیں چھوڑ سکتے. خدا کا خوف جب تک نہ ہو انسان گناہ نہیں چھوڑ سکتا, ناممکن نہیں ہے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر, آج کل ڈاکٹر لوگ فاسٹنگ کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں, بھائی اتنے گھنٹے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں, اتنے گھنٹے کھانا, اور وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ آپ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑیں, لیکن کیا لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ کتنے, وہ ڈاکٹر نہیں چھوڑ رہا ہوتا. وہ ڈاکٹر کے لیے اس پر 100 میں کوئی 2-4 ڈاکٹر ہیں جو اپنی صحت کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں, مدثر ہو لیا, جو ملا کھا لیا, یہ چل رہا ہے. سگریٹ کے خلاف کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ کیا آپ کا, میں نے تو سب سے زیادہ ڈاکٹروں کو ہی سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے. سگریٹ پی رہے ہوں گے کہ بہت صحت کے لیے نقصان دہ, ان سے خود نہیں چھوٹ رہی. تو ہوا یہ کہ اس سوسائٹی میں جب اخلاقی جرائم آنا شروع ہوئے نا, شراب بے تحاشا پھیل گئی ان ملکوں میں. اچھا یہ جو ہمارے ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا جو نہیں پیتے, انشاءاللہ امید ہے آپ سب نہیں پیتے ہوں گے, شراب کا ایک تصور وہ ہے جو آپ کو فلموں میں نظر آتا ہے, حقیقت میں وہ نہیں ہے. فلم کا جو شرابی ہے نا وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے یار, زبردست. تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں یار کاش میں بھی ایسے پیوں تو مجھ پہ بھی کوئی مووی بنے. جو سچی مچی کا شرابی ہے وہ بہت گندا ہوتا ہے. یہاں تو ہمیں اتنے نظر نہیں آئے, باہر ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو سچی مچی کے نظر آتے ہیں گورے جو پی کے جھوم رہے ہوتے ہیں, اتنی سخت گندی بدبو ان کے منہ سے, اور کیا کیسے کیسے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں وہ شراب پی کے. اس کے دانت توڑ دیے, اس کو مار دیا, قتل, کوئی کیس بھی نہیں بنتا کہ پی کے آیا ہوا تھا, کیا کہہ سکتے آپ. تو سوسائٹی میں مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں شراب. دوسری چیز, انسان ہمیشہ سے فیملی سسٹم کو پسند کرتا رہا ہے, اس نے کبھی بھی زنا بدکاری کو پسند نہیں کیا. دیکھیں آپ میڈیکل سائنس کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, ہم دیکھتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو باقاعدہ پیئر بنا کے رہتے ہیں. مچھلیوں میں بھی دیکھا ہم نے اور بہت سے جانوروں میں بھی دیکھا. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیئر بنا کے نہیں رہتے, نر مادہ جوڑے ایسے رہتے نہیں ہیں, ان کا بس ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل رہے. انسان مہذب ہے تو انسان پہ گدھے گھوڑوں والا یہ لائف اسٹائل سوٹ کرتا ہے یا یہ سوٹ کرتا ہے کہ باقاعدہ میاں بیوی کی شکل میں, وہ ہسبینڈ وائف کی شکل میں ایک ایگریمنٹ کے ساتھ رہیں, پھر ان کے اولاد ہو, پھر ان کا خاندان آباد ہو. کون سی چیز انسانیت کے زیادہ لائق ہے, یہ دوسری چیز ہے یا نہیں؟ اس سوسائٹی میں جب مذہب نکلا ہے نا تو سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر آیا. اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر نے پہلی بات خواتین کے حقوق کی ایسی کی تیسی کر دی. عورت کو بیوی بننے کے بعد جو حقوق ملتے ہیں وہ گرل فرینڈ بننے کے بعد کمپلیٹ کر لینا, میرا بھی روزہ ہے صرف آپ کا تھوڑی ہے. بیوی بننے کے بعد جو عورت کو رائٹس ملتے ہیں وہ گرل فرینڈ بننے کی صورت میں نہیں ملتے, مل نہیں سکتے نا. بیوی بننے کے بعد تو لطیفے بننے شروع ہو جاتے ہیں شوہروں پہ، مظلوم کہلانے لگتا ہے وہ. ایک آدمی بیوی دفنا کے آیا، انتقال ہو گیا تھا تو بجلی چمکی نا، دفنا کے آیا بادل گرجے، کہتے ہیں لگ رہا ہے پہنچ گئی. کہہ رہے پہنچ گئی ہے، اوپر جاتے ہی تباہی مچانا شروع کر دی. گرل فرینڈ پہ یہ لطیفے نہیں بنیں گے کبھی. یعنی ایک مظلوم سمجھا جاتا ہے کہ یار اتنے حقوق اس کے اوپر، اتنے زیادہ حقوق اس کے اوپر آ گئے ہیں، اور اسلام نے تو بہت زیادہ مردوں پہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، بہت زیادہ ساری ریسپانسبلٹی اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈال دی ہے. میں ہماری لبرل خواتین جو انگریزوں کے اخلاق کی تعریف کرتی ہے نا، وہ بہت تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں اور نائس ٹو میٹ یو پہ ختم کرتے ہیں، اور ہمارے ہسبینڈ جب گھر آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد سے حملہ کر دیا ہے. تو میں ان خواتین سے ایک بات کہتا ہوں، میں ان سے یہ کہتا ہوں، دیکھو گورا اپنی وائف یا اپنے گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ نہیں کرتا، کوئی حقوق نہیں ہے گرل فرینڈ یا وائف کے ان کے یہاں. آپ جس گھر میں رہتے ہیں آدھا سارا آدھا اس گھر کا خرچہ بیگم، آدھا خرچہ شوہر، گیس بجلی کا بل آدھا آدھا، بچوں کو بھی، وہ تو بچے ہوتے ہی نہیں، ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، پھر اس میں بھی آدھی آدھی ذمہ داری ہے، اور ان میں بھی اکثر مرد ذمہ داری اٹھاتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں وہ. میں نے کہا اب ان کے پاس بیوی سے بات کرنے کے لیے تھینک یو کے علاوہ کچھ بچتا ہے نہیں، تھینک یو ہی کرنا ہے. یہ بھی نہ کریں تو وہ کہے گی اور کیا ہے بھائی تم میرے ان کیا ہو، تمہارا کیا رشتہ ہے تمہارا. ہمارے یہاں تو بھائی جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ساری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر، گھر سے باہر جاتا ہے واپسی پہ چھ انڈے لیتے ہوئے آئیے گا، جیسے آپ جی کہتا ہے یار اب واپسی پہ ایک پاؤں دہی لیتے ہوئے آئیے گا، پھر بچے کے مسائل جو پریگنینسی سے لے کے بچے کی ولادت تک کا خرچہ، اس کے بعد بچوں کی پڑھائی، بیٹیوں کی شادیاں، اور آگے پھر دامادوں کی ٹینشنیں، وہ بھی دوسرا صاحب اٹھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ٹینشن دی ہوتی ہے، ان کو پتا ہی آگے یہ اب مجھے بھی ملے گی. یہ ساری ذمہ داریاں مردوں کے کندھے پر ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر ہمارے گھر والے بھی ہم سے کہیں کہ آپ نان نفقے سے متعلق مالی ذمہ داریاں بالکل آپ کے ذمے ختم، تو اب ہم بھی پھر تھینک یو کی انشاءاللہ رٹ لگائیں گے، بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے پاس. نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، یہی رہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو دلہن کے پاس گیا، وہ بڑے عجیب تھے تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آگے بات چیت کا آغاز کیسے کروں، تو کہتے میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا. تو اس سوسائٹی میں کیا ہوا، شادی بیاہ کا رواج، نکاح کا رواج ختم، ایک درندگی، حیوانیت، وہ لائف اسٹائل جو جانوروں پہ سوٹ کرتا ہے جو انسانوں کا نہیں ہے. اس نکاح کے ختم ہونے سے کیا ہوا، عورت کے حقوق کا بیڑا غرق ہو گیا. میں جتنی ہماری یہاں بہنیں اور جتنے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انگریزوں کی جوانی سے کبھی متاثر مت ہو، ان کا بڑھاپا دیکھو کیسا خطرناک بڑھاپا ہوتا ہے. وہاں عورت کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک اس میں حسن و جمال ہے، جہاں اس کا حسن و جمال ختم ہوا، وہ ٹشو پیپر جیسے استعمال سے پہلے بہت صاف ستھرا اور خوبصورت اور ڈبوں میں رکھا جاتا ہے، اور استعمال کے بعد ڈسٹ بن کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ حشر ہے اس سوسائٹی میں عورت کا. آپ کو میڈیا پہ کچھ ایجوکیٹڈ خواتین نظر آ جاتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے جن کی بڑی عزت ہو رہی ہوتی ہے. گھریلو لائف تباہ ہو برباد ہو گئی ہے. میں بھی ایک کنٹری میں نام نہیں لیتا، کنٹری کا مناسب نہیں ہے، میں گیا تو ہمارے ایک ریلیٹو سے میں نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے، انہوں نے کہا ایک گوری ہے، اتنا بڑا گھر اس میں اکیلی بوڑھی عورت. بھائی اس بوڑھی عورت کا کوئی بیٹا، کوئی شوہر، کوئی رشتہ دار، کوئی خاندان، نہ اکیلی کتے کے ساتھ رہتی ہے. ہمارے یہاں بھی رہتی ہیں، اس کو پیار سے کتا ہی استغفر اللہ، یعنی شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن وہ ہوتا انسان ہے. اچھا خیر ہوتا وہ انسان ہے، بہرحال کہلاتا کچھ بھی ہو لیکن بن چکا ہوتا ہے، وہ تھا نہیں ایسا. خیر یہ مذاق ہے، آپ اس پہ سیریس رہو. اچھا انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے رائٹ جو سیدھے ہاتھ والا گھر ہے تو وہاں ایک بڑھیا، کہا یار اکیلی کیسے زندگی گزار رہی ہے، بس بیچاری ٹینشن میں ڈپریشن میں پڑی رہتی ہے. اچھا میں نے کہا وہ ادھر کون رہتا ہے اس والے گھر میں آپ کے؟ یہ پاکستانی فیملی ہے جس کی میں بات کروں جو مجھے رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس گھر میں یہ رہتا. میں نے کہا ادھر کون؟ کہہ رہی ہیں ایک بوڑھا بےچارا بڈھا انگریز رہتا ہے. میں نے کہا وہ کس کے ساتھ؟ کہتے وہ بھی کتے کے ساتھ. میں نے کہا یار کوئی نہیں ہے بڑھاپے میں، کوئی زندگی ہے یہ ریلیشن نہیں، یہ ہیومن رائٹس ہیں، یہ ویمن رائٹس ہیں. تو میجورٹی کا یہی حال ہے. تو آپ ان کی جو رنگ رلیاں ہیں نا شراب کباب، اس کو دیکھ کے متاثر مت ہو، آگے بہت بھیانک انجام ہوتا ہے ان کا. تو سوسائٹی کو نقصان کیا ہوا کہ نکاح سوسائٹی سے ختم کرنے کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوا؟ عورت کی زندگی برباد. دوسرا نقصان کیا ہوا؟ خاندانی نظام تباہ و برباد، رشتے ہی ختم ہو گئے. انگلش میں چچا کو کیا بولتے ہیں؟ انکل. پڑوسی کو کیا بولتے ہیں؟ انکل. اس کے ساتھ میں کوئی اسی عمر کا آدمی ہوگا وہ بھی کیا ہے؟ انکل. اس کا مطلب چچا مارکیٹ سے شارٹ. خالہ کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ آنٹی. تو پڑوس میں کوئی خاتون ہو جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو وہ بھی کیا ہے؟ انٹی. ساری انٹیاں. اس کا مطلب اوریجنل انٹی مارکیٹ سے شارٹ. ایک ڈاٹر ان لا بچی ایک، وہ بھی شارٹ ہونے والی ہے کیونکہ اب وہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ڈاٹر ان لا کے بجائے پتہ نہیں چلے گا اس میں بہو کون سی ہے، تمہارا دماد کون سا ہے. یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. میں امریکہ میں تھا، نہیں کینیڈا میں، تو کسی نے بتایا کہ یہاں اس طرح کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا یہ باپ کو یہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ یہ میرے گھر میں بہو آ رہی ہے یا داماد آ رہا ہے، کیا ہوگا یہ؟ آپ بتاؤ یہ کوئی انسانیت ہے؟ جو کام جانوروں میں نہ ہوتا ہو یہ ہے مذہب سے بغاوت کا ریزلٹ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ مذہب سے بغاوت کا نتیجہ ہے. اچھا اب ہوا کیا جب، اچھا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں کوئی ایک دو کیس ایسے ہو جاتے ہیں کہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی، بہت اخباروں کی سرخیوں میں اس کو کہ دیکھو ہمارے عورت محفوظ نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. ان ملکوں میں عورت محفوظ نہیں ہے، یہ واقعات ان کے ہاں زیادہ نہیں، بہت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. صرف زیادہ نہیں ہوتے، یہ بہت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو اگر تحقیق کرنی ہو آپ تھانوں میں اور ہسپتالوں میں جائیں کہ آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو ہر ہفتے کتنے. میں گیا ہوں، میں نے پوچھا ہے وہاں جا کے، پولیس آفیسر سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہاں ہر ہفتے بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں. تو کمال کی بات یہ ہے کہ نہ عورت کی عزت. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی ہے سیدہ خدیجہ سے، جن کی عمر 40 سال تھی اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور پھر ساری زندگی ان کو یاد رکھا ان کی وفات کے بعد بھی. نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مجھ سے محبت کا ایسے اظہار کیا کرتے تھے کہ میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب وہ گلاس آتا تو آپ بھی اسی جگہ پہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ تھے. یہ عزت گرل فرینڈ کو بولو نہیں ملتی، مل بھی نہیں سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی سیرت یا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اسلامی، ٹھیک ہے ظلم بھی ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بہت ایسا فرشتوں کا ماحول ہے ہمارا، ظلم زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تو اسلام کے کھاتے میں تو نہیں ڈالی جائے گی نا. وہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے. تو اس سوسائٹی میں عورت کے حقوق کی ایسی کی تیسی، لیکن نام کیا دے دیا اس کو؟ ویمن رائٹس کا لیبل. چرچ پہ اینٹی ڈپریشن کا لیبل لگ رہا ہے نا. میں بھی آ رہا ہوں اس چرچ کی مس. چرچ بڑی خاندانی چیز ہے اس لحاظ سے کہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پینا نہ شروع کرنے کے. تو اس سوسائٹی میں کیا ہوا؟ فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو. اچھا چچا مارکیٹ سے شارٹ، خالہ مارکیٹ سے شارٹ، تایا مارکیٹ سے بولو شام. یہاں تک قابل برداشت تھا، میں نے برداشت کر لیا جب مجھے پتا چلا نا ان کے رشتے وشتے ختم. ابا مارکیٹ سے شام، یہ زیادہ نہیں ہوگی بتاؤ؟ سنگل مدر، بولو سنگل. یہ عورت پہ ظلم نہیں کہ اسے بچہ دیا جا رہا ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ اس بچے کی تربیت میں کوئی سرپرست اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. کتنی لاکھوں کروڑوں خواتین ہیں سنگل مدر کے نام سے، گورنمنٹ نے ان کو گھر دیا ہوا ہوتا ہے. لوگ ہمیں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یار گورنمنٹ کتنا کیئر کرتی ہے، جن بچوں کا باپ نہیں ہے یا تھا بھاگ گیا تو ان کو کیا دیتی ہے گورنمنٹ، فلیٹ دیتی ہے. بھائی یہ نیچرل تھوڑی ہے، تبھی تو خودکشیوں کے ریشو بہت زیادہ ہیں. سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوں، اتنا اچھا کنٹری، آپ بھی بہت سے گئے ہوں گے اور سنا تو ہوگا، وہاں ڈپریشن کے علاوہ سب کچھ ہے. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ جائیں نا اور ڈپریشن اور ٹینشن اور اسٹریس تلاش کریں تو آپ کو ملتی نہیں ہے. آدمی ہم تو اسی سے ٹینشن میں آ گئے تھے یار، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، آپ ہم تو ٹینشنوں کے عادی ہیں. تو لائٹ کبھی نہیں جائے گی، کوئی گندگی نہیں، صاف ستھری ہوا، کیا بتاؤں سوئٹزرلینڈ کے فضائی علاقوں میں. سب سے زیادہ خودکشیوں کے ریشو کہاں ہیں؟ سوئٹزرلینڈ. اور اتنی زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ کہ خودکشی کو انہوں نے لیگل کر دیا ہے. کیونکہ جب ایک چیز کو روکنے سے عاجز آ جائے، بھائی اتنی ہو رہی ہے، پہلے سے انلیگل تھی سوئٹزرلینڈ میں خودکشی، منع تھا کہ اگر آپ بچ گئے تو حکومت سزا دے گی آپ کو، لیکن اس کے باوجود اتنی خودکشیاں کہ لا پاس ہوا، بھائی ہم لوگوں کو سوسائڈ سے، خودکشی سے نہیں روک سکتے، اب اس کو ایک طریقے سے کرو، پھٹنا ہے لائن میں لگو، ادھر ادھر خون خرابہ، چھیٹے میٹے ہوتی ہیں، ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے، کوئی کھمبے سے چپکا ہوا ہے، الیکٹریسٹی متاثر ہوتی ہے. یہ کراچی نہیں ہے کہ بارشوں کے کھمبے ہو، جب جاؤ جا کے چپک جاؤ. سوئٹزرلینڈ ہے، یہاں ہر کام لائن لگا کے ہوگا، یہاں ہر کام تمیز سے ہوگا. تو انہوں نے ایک برج سر بنائے ہوئے، آپ بتائیں کب مرنا چاہتے ہیں، کس ڈیٹ کو مرنا چاہتے ہیں. یہ ہے، یہ میں مزاح نہیں کر رہا، مذاق نہیں، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کس دن مرنا چاہتے ہیں، اکٹھے مرنا چاہتے ہیں، یا غفار کے ساتھ جانا چاہتی ہو، ساتھ وسیم کو بھی لے کے ڈوبنا چاہتی ہو اپنے ساتھ. اجتماعی خودکشیوں کا الگ سیٹ اپ ہے، آپ انفرادی طور پر مرنا چاہتے ہو اس کا، یہ اس سوسائٹی کے ایک دوسرا رخ ہے جو آپ نہیں دیکھتے. اس کے لیے بصیرت کی آنکھیں چاہیے. یوٹیوب کی دنیا اور میڈیا کی دنیا الگ ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں، گیس کے چیمبر میں جا کے مرنا چاہتے ہیں، بہت سارے آپ چلے نہ جانا، ایسا نہ ہو کوئی وہاں جائے کہ یار میں اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. تو دوسرے نمبر پر جو اب تک چند مہینے پہلے کی رپورٹ تھی، خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ جاپان میں ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں نمبر ون کنٹری سمجھا جاتا ہے. وہاں بھی ہم گئے ہیں، میں ولاگنگ کرتا ہوں لیکن میں اس جگہ کی ولاگنگ نہیں کر سکا کیونکہ انلیگل ہے. آپ وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا ایک منفی پہلو کیوں دکھا رہے ہو آپ؟ اچھا یہ ان کا ایک مثبت ہے کہ وہ اپنے منفی پہلو دکھاتے نہیں، اور ہمارے ہاں اگر کوئی ذرا سی منفی بات ہو تو ہم وہی دکھاتے ہیں، مطلب کبھی اچھی خبر توفیق نہیں ہوتی ہمیں لگانے کی. ڈالر جب مہنگا ہو رہا تھا تو وہ تو دکھا رہے تھے، جب ایک جگہ رک گیا تو وہ خبریں. آج کل ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے ملک کے حالات اتنے خراب چل رہے ہیں، میں نے کہا ایک تو خبر اچھی ہے، ڈالر وہیں رک گیا ہے. کیا بے یار یہ تو ایسے ہی. میں نے کہا روتے رہو بیٹھ کے، جب تم نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی اچھی خبر پہ خوش ہونا ہی نہیں ہے تو پھر رو ہمیں کیا ہے. تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کام ہے آدمی گورنمنٹ سے پوچھے بغیر کر سکتا ہے، خوش ہونا جسے کہتے ہیں. تو جاپان میں باقاعدہ جگہیں بنی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں مرتے ہیں. آپ جائیں گے وہاں آپ کو ہڈیاں نظر آئیں گی انسانوں کی. کیا ہو گیا تمہیں جاپانیوں؟ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے اور اخلاق جاپانیوں کے اتنے اچھے. ایک تو زبان ایسی نرم ملائم کی تم پاؤں تم پاؤں کر رہے ہوتے، گالی اس میں گالی بھی دو تو آدمی کہتا ہے دو چار اور دے دو یار، اتنا اچھا لگ رہا ہے. گالیاں بھی اچھی لگتی ہیں ان کی، ہماری پنجابی میں کوئی گالی कोई गाली जापानी को दे, फिर उसे पता चलेगा कि गाली किसकी थी, कौन गाली, पंजाबी में कोई दे ना गाली, फिर पता चलता है। तो क्या उस सोसाइटी में ऐसा सुकुम है, क्या उस सोसाइटी में ऐसी कमी है कि सब कुछ हो के भी सुकून नहीं मिल रहा? फितरत से बगावत, नेचर से बगावत, यह है वो बात जिसकी वजह से सुकून। आप शेर को लग्जरी लाइफ दे दो लेकिन उससे उसकी नेचर छीन लो, खुदकुशी करेगा कि नहीं करेगा? शेर को आपने चिड़ियाघर में सोफों गद्दों पे लाके एयर कंडीशन रूम में बिठा दिया और कोफ्ते बना के खिला रहे हो, कबाब बना के खिला रहे हो गोश्त के, तो डिप्रेशन से मर जाएगा वो। तो इंसान को नेचर चाहिए, नेचर। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये नेचुरल लाइफ नहीं है, ये इंसान की नेचर नहीं है, गधे घोड़ों की नेचर है, ये जानवरों की नेचर है। इंसान की नेचर है फैमिली खानदानी सिस्टम के तहत रहना, उसका अब्बा हो, अब्बा मार्केट से शॉर्ट नहीं होना चाहिए उसका, उसकी मां हो, उसके बहन भाई हो, उसका कल्चर हो, उसका खानदान हो, बुढ़ापे में पोते नवासे बहुएं दामाद। आप हमारी सोसाइटी की बूढ़ी औरतों को देखो कैसा लाइफ को एंजॉय करती है बुढ़ापे में। फितरत से बगावत आप कैसे कर सकते हो भाई? तो हुआ ये कि जब मजहब उस सोसाइटी से निकला है तो अखलाकी बुराइयां आना शुरू। मैं समझा पा रहा हूं, नशा जिनमें सबसे पहले, दूसरा जिना बदकारी जिससे खानदानी निजाम तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन उस कौम ने किया, उन्होंने कहा कि हम चूंकि दुनिया में तहजीब के ठेकेदार हैं, हम तरक्की याफ्ता कौमें हैं, तो अब हम अगर कहें कि ये जिना बुरी चीज है, शराब कबाब बुरी चीज है। और आपको बताता हूं दो चार और मिसालें। राइट्स के नाम पे बहुत कुछ कहा जाता है, जानवरों तक के हुकूक हैं, ऐसे हुकूक हैं जानवरों के कि इंसान को मारना शायद आसान हो, जानवर को मारना आसान नहीं। थाईलैंड में हमने वो देखी थी, बड़ी गो अजीब दहशतनाक थी, वो दुकानों में घूम रही है, घरों में जा रही है। मैंने कहा ये क्या यार, हमारे यहां तो बच्चे पकड़ के उसका कीमा बना देते। मैंने कहा हाथ लगाने की इजाजत नहीं है यहां किसी ऑस्ट्रेलिया में सांप निकल आते हैं सहराओं में, आपको मारने की इजाजत नहीं है। क्या करें, हमारे दोस्त अभी ऑस्ट्रेलिया से, उसने चंद दिन पहले मुझे एक वीडियो भेजी कि उनके घर के बाहर एक अजदहा निकल आया। मैंने कहा क्या किया आपने? कह रहे मैंने पुलिस को फोन किया, वो रेस्क्यू किया वो उस अजदहे को और आके डब्बे में डाल के ले गए, जंगल में छोड़ देंगे, मारना नहीं है उसको। इतने ज्यादा हुकूक किसके? अच्छी बात है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप बदतहजीबी की इंतहा देखो। आपका सबसे करीबी रिलेशन, आपकी जिंदगी में सबसे पहले कौन होता है? आपकी मां, जिसने आपको जना है। सबसे मजबूत रिलेशन आपका किससे होता है? बोलो ना, मां से। कई साल उसने टेंशन, खुद को टेंशन में रख के आपको पाला होता है। उस मां का हशर क्या करती है वो सोसाइटी? 18 साल का बच्चा हुआ, टाटा करके पतली गली से निकल, 18 साल तक क्यों नहीं निकला? इसलिए कि अब तक तो मां की जरूरत थी उसको, अब जरूरत खत्म हुई, चलो भाई जाओ। कोई दुनिया का कानून उसे मजबूर नहीं करता कि तुम अब मां की खिदमत करो, नहीं भाई, वो अपना कमाएगी हम अपना कमाएंगे। और बुढ़ापे में उस मां का मुकद्दर ओल्ड हाउस। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तभी आसमानी मजाहिब खुदा के बाद, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा जिसके हुकूक को फोकस करते हैं वो हैं वालिदैन। ववस्सैना अल-इंसान बिवालिदैही हुस्ना, अल्लाह कहते हैं हमने वालिदैन के बारे में तुम्हें वसीयत कर दी है। कुरान में वालिदैन का जहां, वही सिर्फ कुरान नहीं है, जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरात में, इंजील में, जितनी आसमानी किताबें, आसमानी मजाहिब अल्लाह के बाद अगर सबसे ज्यादा वैल्यू किसी को देते हैं तो वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके वालिदैन हैं। वकवा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, अल्फाज देखो कुरान के, जहां मां बाप के हुकूक की बात आएगी कुरान कहीं कजा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। वला तकुल लहुमा उफ्फिन, بڑھاپے میں اگر وہ پہنچ جائیں اور ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو, بات بات پہ ڈانٹنا, تو تمہیں آگے سے اس اسٹائل میں رسپانس کرنے کی اجازت نہیں ہے. لا تقل لہما افن, تم نے ان کو اف بھی نہیں کرنا. ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو بڑھاپے میں یہ سوچ کے برداشت کرنا ہے کہ انہوں نے بچپن میں میرا بہت کچھ برداشت کیا ہے. یہ تعلیم مذہب کے علاوہ, قرآن کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. اب اس سوسائٹی میں مذہب گیا تو وہ ماں وہ باپ جس کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا حکم تھا, جس کے احکامات سب سے زیادہ اور جس کے حقوق سب سے زیادہ, ان کے رائٹس پہ کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. ہیومن رائٹس پہ سنا آپ نے, ہیومن رائٹس, جانوروں کے رائٹس, والدین کے رائٹس, کوئی تنظیم ہی نہیں ہے اور رائٹس ہی نہیں ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں, وہ ایک دن ہوتا ہے جس میں مدر ڈے اور ایک دن فادر ڈے, اور وہ بھی آدھی قوم مناتی ہے. آدھوں کے فادر ہوتے ہیں, آدھوں کے ہوتے نہیں ہیں, تو جن کے ہوتے ہیں وہ منا لیتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے, یہ انسانیت ہے کیا؟ میں ناروے میں تھا, ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یہاں کسی گورے نے فادر ڈے کے موقع پہ مجھے فون کیا دوسرے کنٹری سے, اپنے فادر ڈے کے موقع, کہ یار میرے ابا فون نہیں اٹھا رہے تو آج فادر ڈے ہے. کہہ رہے سال میں ایک دفعہ کال کی ہے اس نے, وہ بھی فادر ڈے کے موقع پر, اور کہا کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کال نہیں مل رہی, میری طرف سے اتنے روپے کا کیک گھر کے گیٹ پہ رکھ کے بیل بجا دینا, ابا سے کہنا یہ آپ کے بیٹے نے گفٹ بھیجا ہے آپ کو. تو جو سب سے قریبی رشتہ تھا اس کے حقوق کی ایسی کی بولو تیسی. اور ایک اور بات کر کے بس میں بات کو سمیٹتا ہوں. دیکھیں یہ جو ویمن رائٹس ہے نا, اور یہ ایک بڑا مبہم سا نعرہ ہے جو لگایا گیا ہے, خواتین کے حقوق. جب آپ کوئی مبہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کا وہ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے, یا آپ بات کلیئر نہیں کر رہے. ایک بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں میں آپ, بہت پرانی بات ہے, ہمارے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے وہ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے, اس خاتون نے مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ ذرا ان کا انٹرویو لو کہ کرتے کیا ہیں. میں نے پوچھا آپ کی جاب کیا ہے, آپ کا بزنس ہے, آپ کی جاب ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی ٹرانسپورٹیشن کا, ٹرانسپورٹ یہاں سے ایک چیز کو وہاں اٹھا کے رکھنا کیا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں. بھائی منہ سے پوچھ تو صحیح ٹرانسپورٹیشن کے کیا کرتا ہے, وہ بتا نہیں رہے. کیوں نہیں بتا رہے؟ اس لیے کہ کام کرتے ہی نہیں ہے نا کچھ. میں نے کہا بھائی آپ مجھے اپنے آفس بتاؤ کہاں ہے, میں دیکھوں کیا کر رہے ہو آپ. یہاں سے گندم دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ آپ کے کنٹینر کے کنٹینر جا رہے ہیں. پتا چلا کہ جی وہ کنٹینر میں یہاں سے ڈبا اٹھا کے کنٹینر میں رکھتے. برا کام نہیں ہے, ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے, لیکن منہ سے بات تو صحیح کرو نا کہ میں مزدور ہوں, میں یہ کرتا ہوں, یہاں سے اٹھا کے چیزوں کو کنٹینر میں رکھتا ہوں, یہ میری مجھے اس کی دہاڑی ملتی ہے. تو جو بھی مجمل بات کرے, مبہم بات کرے, اس کا مطلب وہ کام کرتا ہی نہیں ہے. ویمن رائٹس کے نعرے بہت ہیں. ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ خواتین کے کیا حقوق ہے اسلام میں, کہتا ہوں بھائی کس خاتون کی بات کر رہے ہو؟ خاتون کبھی ماں ہوتی ہے تمہاری, کبھی بہن ہوتی ہے تمہاری, کبھی بیٹی ہوتی ہے, کبھی بہو ہوتی ہے, کبھی بیوی بھی اتفاق سے ہوتی ہے, اور کبھی چار. استغفر اللہ, وہ میں نے سوچا تھا یہاں یہ باتیں نہیں کروں گا میں. تو ماں کے الگ حقوق ہیں, دادی نانی کے الگ حقوق ہیں, بیٹی کے الگ حقوق ہیں, بہن کے بولو الگ حقوق ہیں, اور پڑوسنوں کے الگ حقوق ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کے کوئی حقوق سرے سے ہیں ہی نہیں. آپ جاب کرتے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی کلیگ ہے, کوئی بڑی حسینہ سی ہے, آپ اس سے بہت اچھے اسٹائل میں بات کرتے ہو, آپ کی بیگم کو یہ عمل اچھا لگے گا؟ بولو. بہت گپے لگاتے اس سے اور آپ کہتے ہو ویمن رائٹس, خواتین کے بہت حقوق ہیں, اس لیے میں تمہیں چائے بھی پلانا چاہتا ہوں اور تمہیں یہ بھی. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس سے اگر آپ نے اچھے اسٹائل میں بات کی, زیادہ خوش مزاجی کی, تو جس سے یہ بیہیویئر آپ کا ہونا چاہیے اس کی حق تلفی ہو رہی ہے, اس کی حق تلفی ہو رہی ہے. محرم نامحرم کا فرق یہ اسلام نے رکھا ہے, یہ غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے, غیر مسلموں کے ہاں نہیں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا, گرل فرینڈ جو ہے وہ لڑکیاں زیادہ یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارا بوائے فرینڈ تھا تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا کہ رمضان میں تھوڑی انسان کی بچی بن جاؤں، تو میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا. تو اب وہ بہت ٹینشن میں ہے، پیغام بھجوا رہا ہے اور بہت زیادہ مصیبت میں آیا ہوا ہے، خودکشیوں کی باتیں کر رہا ہے. تو میں اس سے میں کہتا ہوں کہ اس کو بولو کہ خودکشی کی جگہ ہم بتاتے ہیں آپ. مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، نٹی جٹی کا پل ہے، وہاں سے بھی چھلانگ لگائی جا سکتی ہے، بارشوں میں کھمبوں کے قریب سے بھی گزرا جا سکتا ہے، چپکنا ضروری نہیں ہے، کھمبا خود آ کے آپ کو گلے ملے گا آپ سے. ٹھیک ہے، تو وجہ اس کی ہے کہ یہ حقوق ہے ہی نہیں اسلام میں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. جتنا دل دکھے گا نا بوائے فرینڈ کا، اتنا آپ کو ثواب ملے گا. گرل فرینڈ کا بھی جتنا دل دکھاؤ گے اتنا ثواب ملے گا. حقیقت ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. انگریز جھوٹ نہیں بولتے، واقعی نہیں بولتے، لیکن ایک جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ صرف تم. یہ جھوٹ اس سوسائٹی میں بہت بولو. ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب چار چار لے کے گھوم رہے ہیں، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے صرف چار، پانچواں کوئی نہیں ہے. آج وہ کیا رائے ہے؟ ایک، لیکن عورت کو اعتماد نہیں ہوتا اپنے شوہر پہ. اچھا، یہ جو اسلام نے چار چار کی اجازت دی ہے، خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں، کیا مطلب میرا میاں بھی چار کرے گا؟ بھائی اتنی عورتیں پیدا ہی نہیں ہو رہی ہیں کہ ایک ہر آدمی چار کر لے. اللہ نے چار کی اجازت تو دے دی، لیکن ریشو اتنا زیادہ نہیں رکھا ہے کہ کسی سوسائٹی میں چار چار، یعنی خواتین کا ریشو چار گنا زیادہ ہو. تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دو چار لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اس کے بعد خواتین مارکیٹ سے چھاٹ ہو جائیں گی. پھر ایک ایک دو دو ہی آئیں گی، دو بھی بڑی مشکل سے آئیں گی. تو اس لیے وہ اس میں حکمتیں کیا ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں بھی اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں. عملی طور پر پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے، کبھی بھی مسلم سوسائٹی میں پریکٹیکلی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی چار بیویوں اتنی پیدا نہیں ہوتی ہیں. بہت ہی کوئی مالدار یا کوئی شہزادے اور بادشاہ لوگ، ان کی چار ہو جاتی ہیں، باقی نارمل جو اکنامی کلاس میں سفر کرتے ہیں وہ ایک ہی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے ان کو. تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. تو باقی یہ کیا فلسفہ ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو میں بھی نہیں چھیڑتا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں بیانات میں. تو مجھے اب ایک بات بتاؤ، اتنی ساری خرابیاں اس سوسائٹی میں آئیں، خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، بھائی تمہاری ماں ہے، اس کے حق کی بات کرو، اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ. وہ بڑھاپے میں تم اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو، وہ بڑھیا بیچاری اکیلی ایک گھر میں رہ رہی ہے، کتا پالا ہوا ہے اس نے تو، اور اس کا بیٹا کہاں ہے، اس کی اولادیں کہاں ہیں، کون ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا. ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں، بوڑھی ماں مر گئی ہے، تین چار دن کے بعد لاش میں اسمیل آئی ہے، بدبو آئی ہے، تو پتہ چلا ہے کہ یہاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی. ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام نے بیٹیوں کو آدھی وراثت دی ہے، اسلام نے بیٹیوں کو آدھی وراثت دی ہے. آپ کے پاس 3 کروڑ روپے تھے، آپ کی جب ڈیتھ ہو گئی، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو 2 کروڑ اور بیٹی کو 1 کروڑ، ایسا ہی ہے نا. کہتے ہیں یہ دیکھو اسلام نے زیادتی کی ہے، حالانکہ خود نہ بیٹے کو 1 روپیہ دیتے ہیں نہ بیٹی کو 1 روپیہ دیتے ہیں. اسلام نے تو اولاد کے حقوق بتا دیے کہ باپ یا ماں اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے محروم بولو نہیں. یہ رائٹ ہے اولاد کے، یہ رائٹ ہے کہ آپ کے پاس اگر 3 کروڑ روپے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد یہ کس کا حق ہے؟ آپ کی اولاد کا. آپ یہ چیریٹی نہیں کر سکتے، سارے اٹھا کے آپ کسی کو پکڑا دیں، وارثوں کو محروم نہیں کر سکتے. یہ اولاد کے حقوق ہیں کہ تمہارے مال پہ تمہارے مرنے کے بعد کس کا حق ہے؟ اولاد کا. اس سوسائٹی میں نہیں ہے اولاد کا، آپ کی مرضی، آپ کتوں کو دے دیں، آپ پڑوسیوں کو دے دیں، آپ دینا چاہیں تو اولاد کو بھی دے دیں. تو اولاد کے حقوق اسلام میں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ جو اشکال کرتے ہیں کہ بیٹی کو آدھا دے دیا اور اسلام نے لڑکے کو دگنا دے دیا، اسلام نے جب لڑکے کو 2 کروڑ دیے، لڑکی کو 1 کروڑ دیا، تو مالی تمام تر ذمہ داریاں عورت پہ ڈالیں یا مرد پہ؟ مرد پہ. اب اس لڑکی کو جو 1 کروڑ ملا ہے، اس کی جب شادی ہوگی تو مہر کا خرچہ کس کے ذمہ ہے بولو؟ پوچھ لینا آپ کو تھوڑا سا، یعنی بول لیں سوری، تو وہ شوہر کے ذمہ. یہ 1 کروڑ لڑکی کے پاس سیو ہے، گھر پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری. یہ 1 کروڑ سیو اس کے پاس، گیس بجلی کا بل کس کی ذمہ داری؟ شور. آگے بچوں کا خرچہ کس کی ذمہ داری, بچوں کی تعلیم کس کی ذمہ داری, اس کو 1 کروڑ قبر میں لے کے جائے گی, وہ کسی موقع پہ اس کا ایک ڈھیلا اسلام خرچ نہیں کروا رہا, اور اس بےچارے کمبخت کو 2 کروڑ روپے دیے اور خرچہ 10 کروڑ کا ڈال دیا اس کے اوپر. تو باتیں کرنے پر میرے بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, رائٹس وائٹس وائٹس دیے اسلام نہیں ہے, یہ رائٹس اسلام کے علاوہ کس کو رائٹس کی باتیں ہیں, نعرے ہیں, دیے بھی نہیں ہے, کوئی دے ہی نہیں سکتا کوئی. تو کیا ہوا, نہ اولاد کے حقوق, نہ ماں باپ کے حقوق, نہ بیگم کے حقوق, نہ بہنوں کے حقوق, نہ کچھ بھی, بس ایک اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں, اچھی بات ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب اتنی اخلاقی برائیاں اس سوسائٹی میں آ گئیں, شراب لیگل, ہوموسیکشولیٹی لیگل, زنا لیگل, اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اب ہوا کیا, کیونکہ ترقی یافتہ قومیں ہیں تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اچھے انسان کی ڈیفینیشن میں یہ داخل ہی نہیں ہے کہ آپ پیتے ہیں یا نہیں پیتے, اچھا انسان پی کے بھی اچھا انسان بن سکتا ہے, جیسے وہ تھا نا چرس پی کے بھی ہم اچھے انسان, بولو وہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جو مثال دی تھی میں نے چرس, بھائی آپ کے اندر تو اتنی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئیں, آپ تو کسی کے حقوق ہی ادا نہیں کر رہے, تو بھائی یہ بھائی اچھا وہ ہوتا ہے جو ٹیکس ٹائم پہ دے, جو اسٹیٹ کے ساتھ مخلص ہو, لائن لگا کے چلے, 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں اچھائی کی ڈیفینیشن میں, باقی سب ختم. اور ایسا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ اب ہمارا جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے, سیکولر طبقہ ہے, اس کو بھی اچھے انسان میں یہ خوبیاں تلاش اب کرنی نہیں ہے کہ اس کا والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہے اور وہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ ساری چیزیں ہم نے اچھے انسانوں کی فہرست سے نکال دی ہیں. بس اچھا انسان اسے کہتے ہیں جو اچھا سائنٹسٹ ہو, اچھا ڈاکٹر ہو, اچھا ڈاکٹر کا مطلب اپنے پیشے کے ساتھ وہ مخلص ہو. تو ایسا نہیں ہے, اچھا کسے کہتے ہیں, اس میں ہمیں مذہب کی گائیڈنس کی بولو ضرورت ہے, خدا بتائے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف 3-piece سوٹ اور ٹائی پہن کے خوشبو لگا کے آپ کہیں چلے جائیں اور آپ پیتے بھی ہوں, آپ معاذ اللہ زنا بدکاریاں بھی کرتے ہوں, والدین کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع بھی کراتے ہوں, ذرا ذرا سی ٹینشنوں میں آپ خودکشی کا سوچنا شروع کر دیتے ہوں, برداشت نہ کرتے ہوں, اور خاندانی نظام آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہو, بیگم کو آپ ٹائم نہیں دے رہے, انٹیوں سے آپ دل لگا رہے ہو اور جناب ان سے ہنس ہنس کے مسکرا مسکرا کے آپ بات کر رہے ہو, دوستیاں لگا رہے ہو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ سارا سیٹ اپ, اور آپ پھر بھی کہو ہم نائس ٹو میٹ یو, میں نائس پرسن ہوں اور آپ سے مل کے بہت میں خوش ہوا ہوں. تو انسان انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے, خدا کو دھوکہ نہیں دیا جاتا. تو پہلا کام مذہب کا کیا ہے, یہ بتانا کہ اچھا کہتے کس کو ہے. اچھا ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ خدا کو تو اپنی سوسائٹی سے بالکل ہی نکال دیا جس نے پیدا کیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَاب, جیسے ہمارا ماں باپ سے سب سے زیادہ ریلیشن ہے نا, اس سے بھی زیادہ ریلیشن کس سے, گاڈ سے, جس نے پیدا کیا, اس کو ایسا نکالا کہ بولا ہم بندر سے بنے. اب وہ آپ لوگ میڈیکل سائنس میں پڑھتے ہیں, آپ کے نظریات کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن 2-4 باتیں بس آپ سے میں کروں گا ڈارون کے بارے میں. دیکھیں ایک تو آپ خود مانتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری اب تک ثابت نہیں ہے. ایک مجھے امریکہ کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ملے, کہہ رہے تھے ڈارون کی تھیوری پہ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے کسی نے کہا کوئی سوال ہے, میں نے کہا سر ایک میرا سوال یہ ہے کہ 200 سال ہو گئے اب تک یہ نظریہ تحقیق سے ثابت نہیں ہو. 200 سال بہت ہوتے ہیں سائنسدانوں کے پاس کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے جیسے کورٹ میں ایک کیس آیا, آپ نے کہا وسیم بھائی نے میری زمین چوری کی ہے, اور 200 سال تک آپ ثابت نہیں کر سکے, تو عدالت کہے گی فائل اٹھا کے باہر پھینکے گی, بھائی ٹائم کیوں ہمارا ضائع کر رہا ہے, کوئی اور موضوع پر بات کر. 150-200 سال ہو گئے اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ہم بندر سے بنے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک بے جان تصویر ہو آپ کے سامنے رکھی ہوئی جس پہ آنکھ بنی ہوئی ہے, ناک بنی ہوئی ہے, لسٹ بنے ہوئے ہیں, اور بڑی زبردست سی تصویر آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, مصور نظر نہیں آ رہا کہ یہ تصویر بنائی کس نے ہے, کوئی بڑا سائنٹسٹ آتا ہے اور وہ ایک تھیوری پیش کرتا ہے کہ ایکچولی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بنانے والا کون ہے, کوئی نظر بھی نہیں آ رہا, تو خربوں کروڑوں سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی ہے ذہن میں. ہم کہتے ہیں اتنے سالوں میں کیسے ہو گیا, کہتے ہیں خربوں سالوں میں ہو گیا. بھائی خربوں میں نہیں ہو سکتا, تو چلو خرب کو خرب سے ضرب دے دو. ایک سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے، ایک میرے پاس سالوں کی کمی نہیں، نہیں سمجھے، بہت گہری بات ہے. یہاں جو میرڈ لوگ ہیں نا، میرڈ لوگ ہیں، ایک دو سالے ہوں گے ان کے، کیا خیال ہے؟ جو میرڈ لوگ ہیں ایک سالہ ہوگا، دو سالے ہوں گے، آپ سوچو میرے کتنے سالے ہوں گے. تو میری ہمت کو سلام ہے یا نہیں ہے؟ ایک سالہ ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. اور جو آدمی اتنے سارے سالے لے کے گھوم رہا ہو اور وہ سب مختلف مزاج کے، مختلف کمپنیوں کے، خیر تو مجھے ایک بات بتائیں، ایک تصویر ہو جس پہ دو آنکھیں بنی ہوئی ہو، ناک بنی ہوئی ہو، آپ کو مصور نظر نہیں آ رہا، کوئی آیا افلاطون، اس نے نظریہ پیش کیا کہ اربوں کھربوں سال میں ونس اپون اے ٹائم ایسے طوفان آیا تھا، درخت گرے تھے، لکڑیاں بنی تھیں، پھر جو سب سے اچھی لکڑی تھی وہ اتفاق سے یہاں آ گئی، پھر کلر ڈبے شبے یوں ڈیزائن ڈیزائن دے رہے، یہ بن گئی. آپ مان لو گے اس کی بات؟ آپ بولو گے، یہ بولو بھائی ہمیں نہیں پتا کیسے بنی، یہ نہیں بولو کہ ایسے بنی ہے. ایک بے جان تصویر کروڑوں کھربوں سال میں خود بخود نہیں بن سکتی، وہ تصویر جس میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ہوں، سننے کے لیے سچی مچی کے کان ہوں، جھوٹی موٹی کے نہیں، سونگنے کے لیے سچی مچی کی ناک ہو، بولنے کے لیے زبان، چکھنے کے لیے زبان، اور ایک کھوپڑی دماغ کے اندر فٹ، جس کا اتنا پیچیدہ سسٹم ہے جس کو اب تک پوری طرح سمجھا ہی نہیں جا سکا ہے، یہ کھربوں سال میں بھی کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. بگ بینگ تھیوری میں دھماکے سے پھٹے تھے، ٹھیک ہے پھٹے ہوں گے دھماکے سے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ہے، وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، یہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کیا ہے. لیکن یہ بنے کیسے؟ یہ مادہ کہاں سے آیا پہلے؟ اور اتنی خوبصورت مینجمنٹ اس دھماکے میں کہ اس دھماکے کے نتیجے میں غفار بھائی بن گئے ہے بھائی، ایوالو ہو کے، یعنی وہ ایسا ایوالو ہونا شروع ہوئی، اس میں چیزیں ہوتے ہوتے زندگی پیدا ہو گئی، کروڑوں قسم کے جانور پیدا ہو گئے، وسیم بھائی پیدا ہو گئے، غفار بھائی پیدا ہو گئے، جمشید پیدا ہو گیا، ستار بھائی پیدا ہو گئے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ ڈیجیٹل کیمرے ہماری کھوپڑی میں فٹ ہو گئے. آپ تو زیادہ اچھا جانتے ہیں، یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، کاپی کھربوں سال میں خود نہیں بن سکتی، جس کیمرے کو کاپی کیا جا رہا ہے، جو اوریجنل ہے، وہ خود بخود کیسے بن گیا؟ ہمارے ایک دوست ہیں یونیورسٹی میں، کوئی اے سی ایس پروفیسر ان کو خراب کر رہے تھے، کہنے لگے یار یہ مولویوں نے خدا کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو لائف کو انجوائے نہیں کرنے دیتے، اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں، جنت جہنم سے جنت مولانا تاریخ میر صاحب حوروں کے بارے میں آپ کو بتا کے کوشش کرتے ہیں جنت کی لالچ پیدا ہو آپ کے دل میں، وہ آپ کی نفسیات سمجھتے ہیں. اصل میں ان سے سوال کیا جاتا ہے نا، آپ ہورے ہورے کیوں بیان میں کرتے ہو؟ ان کو پتا ہے بھائی یہ نہیں آئیں گے اس طرح، یہ انسان کے بچے ہوروں کے بغیر. وہ ایک سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا، ایک آدمی نے سگریٹ کا ڈبہ خریدا دکان سے، اس پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ کمزوری پیدا کرتا ہے. اس نے کہا یہ لے بھائی وہ کینسر والی دے دے تم، یہ واپس لے، مجھے کون سی چاہیے؟ وہ کینسر والی. تو مولانا تاریخ میر صاحب آپ کی نفسیات سے واقف. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا مولویوں نے خدا کے بکھیڑے معاذ اللہ یعنی خدا کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، بورا لائف کو انجوائے کر رہا ہے، جیسا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے بس. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہاں وہ پروفیسر یونیورسٹی کے، انہوں نے کیا کیا، بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹائم بتایا، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں، میرا خیال تھا مزید کو شکریہ وہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو ہر کام اس کائنات میں ایک لاجک کے ساتھ ہو رہا ہے، ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو گاڑی چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو گاڑی رکے گی. تو میں خدا کو تو جب مانوں گا جب ہم ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھیں گاڑی رکے، بریک پہ پاؤں رکھیں گاڑی چلے. تو خدا کہاں گیا؟ تو سب سب
کام اس کے پیچھے فزکس کے لاز ہیں, فزکس کی قانون ہے جس سے یہ کائنات چل رہی ہے. تو میرے پاس آیا, کہنے لگے یار میرا تو دماغ بڑا چکرا گیا ہے. وہ پروفیسر صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا پروفیسر صاحب ان سے بولو کہ گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھے بغیر کیوں نہیں چلتی وہ. اس کو چلانے کے لیے ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج کرنے کے لیے چینجر کی ضرورت ہے, کریشن کے لیے کریٹر کی ضرورت نہیں ہوگی. مجھے بتاؤ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں کسی چیز کا چینج ہونا مشکل کام ہے یا پیدا ہونا مشکل کام ہے؟ اس چیز کا پیدا ہونا تو زیادہ مشکل کام ہے. جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو یہ خود یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بولے یہ گاڑی خود بخود بن گئی ہے لیکن جب تک ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھو گے چلے گی نہیں. ابے بنی کیسے یہ خود بخود؟ آپ کہہ رہے ہو کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. نیوٹن یہی تو ارشاد فرما کے گیا ہے نا. نیوٹن بھائی, نیوٹن سے میری بڑی زبردست نسبت ہے. آسٹریلیا میں سیب کا وہ درخت, نیوٹن درخت کے نیچے لیٹا تھا, اوپر سے سیب آ کے گرا تھا, ہم ہوتے کھا پی کے ختم. اور اگر سر پہ گرا ہوتا تو اس کے علاوہ اور کچھ ذہن میں آتا ہی نہیں. نیوٹن نے کہا بھائی یہ نیچے گرا ہے تو گریویٹی کا جو بھی اس نے لا پیش کیا اور پھر جو اس نے قوانین پیش کیے, اس قانون میں آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں یہ لا کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں. جو چیز چل رہی ہے ہمیشہ چلتی رہے گی, جب تک روکیں گے نہیں اس کو کوئی فورس نہیں ہوگی روکنے والی. جو رکی ہوئی ہے وہ قیامت تک رکی ہی رہے گی جب تک اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی فورس نہ ہو. تو اس سے اس کا خلاصہ اس لا کا یہ ہے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. مجھے بتاؤ جو گاڑی ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھے بغیر چل نہیں سکتی, اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. کوئی سائنسدان اٹھ کے بولے یہ خود بخود بنی ہے, کبھی بھی آپ نہیں مانو گے. تو جو کائنات جس میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, اس نے خود اپنے آپ کو بنا کیسے لیا؟ اس کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا آپ کو الجھاتے ہیں, یہ الجھاتے ہیں آپ کو کہ یہ دیکھو ایک سیل تھا وجود میں آیا پھر اس کے بعد سے انسان بننا شروع. بھائی بات یہ کہ یہ سیل کہاں سے وجود میں آیا, اس کا تو جواب وہ پی جاتے ہیں. جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ جب بھی پلٹا کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوبہ نے مجھے خط لکھا, پورا خط پہلے تو اس میں ہوتا ہے نا السلام علیکم اور خیریت مطلوب خیریت مقصود سنا ہے سب. جو اصل جو محبت کے جملے تھے وہ کبوتر پہلے خط لے کر آتے تھے نا, وہ کم بہت کبوتر کے پنجوں میں گر گئے, اب خیریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا. تو کہہ رہے جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. جو مطلب کی عبارت تھی وہ تو گھس دی. یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, جو مطلب کی بات ہے نا کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں کیسے آئی, یہ خود بخود بن کیسے گئی, اس کا جواب پی جاتے ہیں. بننے کے بعد کے پروسیس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی وہ تو ہم مانتے ہیں, بنی کیسے یہ خود بخود, اس کا جواب دو. اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے. ایک بات کرتے ہیں جب کہ خدا کو پھر کس نے بنایا اگر یہ کائنات خود بخود نہیں ہے. بھائی نیوٹن نے جو لا پیش کیا ہے وہ گاڈ کے بارے میں نہیں کیا کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتا, کائنات کے بارے میں پیش کیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو کائنات میں کریٹر کے بغیر کریشن نہیں ہو سکتی, اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. لیکن جو خدا ہے وہ کائنات تھوڑی ہے, وہ مادی چیز تھوڑی ہے, اس کے بارے میں تو ہم ایک چیز کو ایک طاقت کو تو ماننا پڑے گا نا جو خود سے ہمیشہ سے. کائنات کو نہیں مانا جا سکتا کہ جو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو بھائی کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا اس میں. تو کہاں سے میں دائیں بائیں چلا گیا, موضوع میرا تھوڑا سا چینج ہو گیا, بس بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. وہ خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی جو خدا جس نے ہمیں بنایا ہے, جس نے آم کی گٹھلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ آپ اس گٹھلی کو زمین پہ ڈالتے ہو, پانی دیتے ہو, اس میں سے تناور درخت پیدا ہوتا ہے, پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر پھل پیدا ہوتا ہے, اس پھل کو توڑتے ہو اس میں وہی گٹھلی آپ کو دوبارہ نظر آتی ہے. ایک سائیکل ہے, آپ مجھے بتاؤ ایک سائیکل کی دو گراریوں کو ایسے فٹ کیا جائے کہ ایک گراری کو گھمانے سے چین گھومے, چین پچھلی گراری کو گھمائے اور پھر وہ سائیکل کو گھمائے. یہ پورا ایک سائیکل جو سادہ سی سائیکل ہوتی ہے, کروڑوں سال میں یہ سائیکل خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. پودوں کے بیج میں جو صوفے ڈلے ہوئے ہیں نا اور جن کی بیس پہ ایک زبردست خوبصورت سائیکل ایک سسٹم وجود میں آیا ہوا ہے کہ آپ بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں اور وہ پھر پودے کی شکل میں بڑھتا ہے, پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں, پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں, پھر اس میں ان پھلوں کے اندر وہی بیج دوبارہ. یہ ایک چکر ہے, ایک سائیکل ہے اور یہ عام سادہ سائیکل سے کروڑہا گنا زیادہ پیچیدہ سسٹم ہے. اس کو پڑھنے میں لوگوں کی عمریں کھپ جاتی ہیں. یہ سافٹ ویئر آم کی بیج آم کی گٹلی میں آٹومیٹیکلی خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. تو جس خدا کا سب سے قریبی ریلیشن تھا ہمارے ساتھ, ہم نے اس خدا کو بھی سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا. پھر بھی ہم کیا ہیں؟ اچھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو مذہب ایسی دھاندلیوں سے ہمیں روکتا ہے. جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں بہت اچھا ہوں بہت اچھا ہوں, پولیس والے نے کہا ذرا سائڈ پہ آ, تلاشی لی جیب سے چرس نکلی, ادھر سے ادھر تلاشی لی, ادھر شراب کی بوتل نکلی, بٹوا چیک کیا تو جن لڑکیوں سے اس کے ریلیشن سے تھے ان کی تصویریں نکلی. یہ سارے ثبوت اس نے اس کے گھر میں بھیج لیے کہ بھائی یہ بندہ دیکھنے میں اچھا ہے حقیقت میں اچھا نہیں ہے. تو جب ہم مذہب کے سامنے اپنے آپ کو لا کے کھڑا کرتے ہیں اللہ کے سامنے, پھر اللہ ہماری تلاشی لیتا ہے. اللہ کہتا ہے تو دنیا تو تمہیں بہت اچھا کہتی ہے لیکن تم خدا کو نہیں مانتے, یہ جرم. ماں باپ کو نہیں مانتے, یہ جرم. فیملی ویلیوز کی تمہارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے, تم شراب پیتے ہو, تم زنا کرتے ہو, تم ہومو سیکشولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہو. تو اس لیے قرآن نے جو معیار بتایا ہے, جو کرائیٹیریا اچھائی اور برائی کا بتایا ہے, اس کو مانے بغیر اچھائی کو, یعنی اچھائی کا مطلب سمجھنا مشکل ہے, اس پہ چلا کیسے جائے گا. اور دوسری بات جو میں نے کی تھی, اچھائی کو ایکسپلین بھی اسلام کرتا ہے اور پھر اس پہ چلانے کے لیے موٹیویشن بھی اسلام کے پاس ہے. یہ موٹیویشن بھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس کی مثال ایک رمضان ہے, بس یہ کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اس کی ایک مثال رمضان ہے. دنیا میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں ایک مہینہ, حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی کے معاذ اللہ کوئی لیکچرار بولو نہیں. ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو تہذیب و تمدن سے بالکل دور, ایسی قوم جو نہ لکھنا جانتی ہے نہ پڑھنا جانتی ہے, ایسی پاورفل موٹیویشن. آج کوئی موٹیویشنل اسپیکر جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو اور آپ کو سمجھایا کہ 10 گھنٹے بھوکا رہنے کے یہ فائدے, کتنے لوگ اس پر عمل کریں گے؟ 4-6 آدمی, اور اس کے مرنے کے بعد وہ بھی اس کی ویڈیوز غائب ہو جائیں گی. 1400 سال پہلے ایک شخصیت نے یہ نعرہ لگایا کہ مجھے خدا کا حکم ہے, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ اعلان کر دیں, اناؤنسمنٹ کر دیں کہ لوگ اس خدا سے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے, اللہ کو جو لوگ مانتے ہیں وہ اس خدا سے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے اس کے حکم کو فالو کریں, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ان کے لیے کھانا پینا حرام. بھائی 1400 سال گزر گئے, اس حکم پر 2 نہیں 4 نہیں 8 نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ عمل کر رہے ہیں, کروڑوں لوگ. جس مذہب کے پاس, جس شخصیت کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو کہ 1400 سال کے بعد بھی اس کے حکم کو اس طرح سے عمل کیا جا رہا ہو, تو یہ اتنا ثبوت کافی ہے کہ موٹیویشن صرف انہی کے پاس ہے. ان کے علاوہ موٹیویشن اتنی پاور ہے, تھوڑی بہت اتنی پاورفل موٹیویشن مذہب کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو اچھا انسان سمجھنے کے لیے کہ کہتے کسے, اس کے لیے بھی ہمیں قرآن اور اسلام کی ضرورت, اور پھر اس کے مطابق چلنے کے لیے, ویسا بننے کے لیے بھی ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ بولو قرآن. اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, آپ یہاں میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات, ضرور پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت ہے بلکہ تو حدیث بھی نہیں, جس نے ایک انسان کی جان بچائی ہزاروں کی جان بچائی, اور یہ کام ڈاکٹر بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. تو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ علم حاصل کریں گے انسانوں کی جانیں بچانے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں آپ سے زیادہ نیکیاں کوئی اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا. اور اگر آپ یہ صرف نوٹ چھاپنے کے لیے کریں گے تو آپ ایک ایسا مقدس پیشہ جس پہ آپ جنت کما سکتے تھے، جس پہ خدا کو راضی کر سکتے تھے، وہ آپ نے صرف دولت کے حصول کے لیے برباد کر دیا۔ تو آپ یہاں سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ اسلام ہم سے کوئی کام چھڑواتا نہیں ہے، اسلام ہمیں اس کام میں نیت کو درست کرنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ پابندیاں لگاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ ڈاکٹر کے شعبے کے تو حرام ہونے کا میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں قائل ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں جو کہ ڈاکٹر بننا حرام ہے، کیونکہ اس فرقے والے کو بھی پھر جانا پڑے گا، جب پیٹ میں درد ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو شعبہ ہے انتہائی مقدس ہے، اس کو مقدس ہی رہنے دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو یہ نہ کریں کہ آپ نے دوا لکھ کے دیے تو آپ کے ماموں کے میڈیکل اسٹور کے سوا وہ دوا پوری کائنات میں کہیں ملتی نہیں۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹروں کو دوا لکھ کے دیتے ہیں، ان کی پھپھی کی دکان سے ملتی ہے، باقی کہیں نہیں ملتی۔ تو ایک بات تو یہ، تو آپ کو اس تعلیم سے روکنا مقصد نہیں ہے۔ نبی کی صحیح حدیث ہے، المؤمن القوی احب الى اللہ من المؤمن الضعیف۔ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور سے۔ علماء کہتے ہیں اس میں اکنامیکلی مضبوط ہونا بھی داخل ہے، اس میں تعلیم کے شعبے میں مضبوط ہونا بھی، ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم قوم کو پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کمزور آدمی دنیا میں جی نہیں سکتا۔ جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، یہ سارے تعلیمی شعبے ہم نے زندہ کیے ہوئے تھے، گورے ہماری یونیورسٹیوں میں آگے پڑھتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ، اس میں پیچھے نہیں رہنا۔ دوسرا، آپ کو اس کے علاوہ بھی ضرورت ہے مذہب سے گائیڈنس کی، جو میں نے پورا بیان کیا۔ میں ایک بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا میڈیکل کالج میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر اب تک میرے علم میں گزرا ہے؟ میڈیکل سائنس کی کسی کتاب میں تمیز کا چیپٹر ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی بایولوجی میں یا کوئی بھی ایسا شعبہ ہو کہ کڈنی کے چیپٹر میں لکھا ہو کہ تمیز کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا بچہ جو چیز پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے گیا ہے، تو اس سے آپ گردوں کا پوچھیں، لیور کا پوچھیں، ہارٹ کا پوچھیں، کولیسٹرول کا پوچھیں۔ یہ پڑھ رہا ہے، وہ جو پڑھا رہے ہیں اس میں تو نمبر اچھے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں نمبر اچھے آ رہے ہیں۔ بھائی تمیز یہ چیپٹر مذہب کا ہے، یہ میڈیکل کالج کا بولو نہیں۔ تو آپ کو میڈیکل سائنس کی تعلیم یہاں ملے گی، بہت اچھی بات ہے، دل لگا کے پڑھیں، لیکن اچھا انسان کیسے بننا ہے یہاں بھی آپ کے ٹیچر بتائیں گے، لیکن اصل گائیڈنس اس میں آپ کو قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملے گی۔ تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزے کا مقصد بھی خواہشات پہ کنٹرول۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ خواہشات پہ کنٹرول صرف کھانا پینا چھڑوا کے نہیں ہے، جو بھی اپنی ناجائز خواہشات ہیں ان میں بریک لگانا سیکھو، اپنے آپ کو اس سے روکنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق